जब ये गुना आज मात्रे में किया गया और लाजमी तौर पर कल मात्रा इस गुना की वजह से परेशानी का शिकार होगा तो फिर इसके लपेट में आओगे। मैंने शरीर सदर का वो जुमला भी नकल किया था पिछले तकरीर में कि यही सबक था कि जब गुनाहों की फसल को बोया गया और वाकई है कर्बला के वक्त उनके नतायज सामने आए, यकीन जैसा जालिम हाकिम मुसलमानों की गर्दनों पर मुसल्लत हुआ तो अब खुदा का अजाब जो आए गुनाहों के नतीजे में जो मुसीबत आए वो इतनी बड़ी मुसीबत थी कि खुद इमाम हुसैन अगर इस कलाम को भी इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा। गुरों के किए हुए आमार का नतीजा जब सामने आता तो उसके अंदर अच्छे और बुरे सब उसकी लपेट के अंदर आ जाते हैं। तो बार बार ये कहा गया कि किसी गुनाह को मामूली समझकर आज नजरअंदाज न करो, कल उसका नतीजा जरूर तुम्हारे सामने आएगा। अगर वर्ग का गुनाह है तो वर्ग के सामने उसका नतीजा आएगा, और पूरे माजरे ने जो गुनाह किया तो पूरे माजरे के सामने उसका नतीजा आएगा। तो बार बार ये कहा गया कि अगर आखिरत के खौफ से न चले, कब्र के आजाद के खौफ से न चले, इसी दुनियावी जिंदगी के खौफ से ही चले, गुनाह के खात्मे के अंदर इस्लाम के शरीर बन जाओ। और फिर जैसा कि बार बार रिवायात में ये भी आया कि कोई बाप ऐसा नहीं कि जिसकी बेटी के साथ बुरा काम किया जाए मगर ये कि उसने अपनी जवानी में सुनने में कोई फेर अंजाम दिया, और कोई माँ ऐसी नहीं कि जिसने अगर अपने इब्तदाई उम्र में कोई बुरा ख्याल किया तो उसकी औलाद के सामने उसका नतीजा आएगा। अल्लामा मसीदी अपनी किताब में वाकया तहरीर फरमाते हैं, अगर ये एक रिवायत नहीं है हिदायत, लेकिन रिवायात से क्योंकि इन तमाम चीजों का सबूत मिलता इसलिए सिर्फ तदक्कुर के लिए जहन के लिए वाजह हो जाए कि हमारा आज का गुनाह कल हमारे सामने हमारी ही जिंदगी इसकी कोई न कोई खराबी लेकर आएगा। हत्ता ये कि अगर आदमी आज किसी ख्याल से गुनाह करे कि कल मैं चलकर तौबा करूंगा तो तौबा की वजह से आखिरत का अजाब तो माफ हो जाएगा, तौबा की वजह से कब्र की मुसीबत तो खत्म हो जाएगी, मगर दुनिया के अंदर जो नतीजा आने वाला तौबा की वजह से वो नतीजा है तो वो नतीजा खत्म नहीं होगा, वो बुराई आपके सामने आकर रहेगी। यानी वो हजरात जो गुनाह को समझते हैं, जो गुनाह की हकीकत को जानते हैं मगर ये सोचकर गुनाहों पर गुनाह करते हैं कि ठीक है तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ, आज नहीं तो पांच साल के बाद, दस साल के बाद, इन तमाम ऐसे आराम को हासिल करने के बाद जो गुनाह के जरिए हासिल किए जाते हैं बाकी हम सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे। और क्योंकि तौबा करने वाले से कोई अजाब नहीं आता इसलिए हम इस अजाब और मुसीबत से बच जाएंगे। उनके लिए भी ये बताया गया कि देखो तौबा करने से बेशक गुनाह माफ हो जाता, बेशक तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला हुआ, लेकिन ये तुम्हारे जहन में है कि तौबा मरने के बाद जो अजाब खुदा की जानिब से आने वाला उस अजाब को तौबा माफ कराती, उस अजाब को तौबा खत्म करती, लेकिन जो दुनिया के अंदर तुम्हारे गुनाह का नतीजा सामने आने वाला वो तौबा के बाद से खत्म नहीं हो सकता। इसकी मिसाल करोना कहते हैं कि अगर कोई शख्स खुदकुशी की नियत से शहर को इस्तेमाल कर ले और मरने से पहले पहले सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अब इस गुनाह के नतीजे में जो अजाब उसका इंतजार कर रहा सच्चे दिल की तौबा उस अजाब को माफ करा दे, लेकिन इस जहर के नतीजे में जो उसे जिस्मानी नुकसान पहुंचने वाला लाज तौबा करे वो नुकसान जो उसे पहुंच के रहेगा वो तकलीफ, वो अकलीत, वो जिस के आधार पर सबके करना, अगर जहर ज्यादा खतरनाक है तो मौत का सामना करना, आप लाज तौबा करें मगर सच्चे दिल से करने की जाने वाली तौबा इस तकलीफ को तो खत्म नहीं कर सकती जो इस गुनाह के नतीजे में आपके सामने आ रही है। वो हजरात जिसके भी नाचे में बहुत ज्यादा आम इसलिए जब वक्त होगा फुर्सत होगी जिसके लिए इंतजाम होगी गुनाहे की उम्र होगी उस वक्त बैठ के तौबा करके सारी जिंदगी के गुनाह माफ करा लेंगे। तो रिवायत से बार बार इस चीज की तरफ इशारा किया गया कि ठीक है तौबा अजाब को माफ कर दी मगर गुनाह का जो नतीजा इस दुनिया में सामने आने वाला उसे कभी भी तौबा की मदद से खत्म नहीं किया जा सकता, और जैसा किसी आदमी ने गुनाह किया उसी का नतीजा उसके सामने या उसकी औलाद के सामने आएगा। मैं अब कर रहा था अल्लाह ने जिसकी किताबें लियाली अखबार के अंदर जहरीर फरमाते जो वाकया जहरीर फरमाने अल्लाह मजिदीन इसी मौजूद की मुनासिबत से जिसमें से एक वाकया को आप अक्सर पेश कर सकते हैं उस दृष्टि का वाकया जिसने घर में दाखिल होकर पानी के मकान की बीवी के हाथ को बोता दिया। दूसरा वाकया वही तहरीर फरमाते हैं और अगर से उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये किसी मासूम की रिवायत है मगर अंदाज से यही दाखिल हो रहा कि शायद किसी मासूम इमाम जी की रिवायत, मुझे फरमाते हैं कि मौने बनी इसराइल के अंदर
عزت میں ایک انتہائی نیک پرہیزگار اور باعزمت عورت کے چاہیے جو بالکل پاک دامن ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گی اور اس کے بعد اس کے شوہر اور بیوی آرام اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے. لیکن بیوی نے کئی مرتبہ شوہر سے یہ تذکرہ کیا کہ دیکھو میں جس طریقے سے تمہاری امانت کی حفاظت کر رہی اور پاک دامنی اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی میں جس طریقے سے اپنے آپ کو بنیادی گناہ سے بچائے ہوئے شوہر بار بار اس کی بات سنتا آخر ایک دن شوہر نے کہا کہ اگر تم عزت کے ساتھ اپنی عزمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے زندگی گزار رہی تو اس کا سبب صرف تمہارا جذبہ ہی نہیں بلکہ اس کا سبب میں بھی ہوں. کیونکہ میں خود اپنی جگہ نہیں میں خود اپنی جگہ عزمت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اسی وجہ سے تمہارے راستے میں بھی کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں آ رہی. بیوی نے سنا ایک مرتبہ اسے غصہ آ گیا ایک مرتبہ اسے سیدھا آ گیا کہنے لگی کہ اچھا یہ بات تو میں تمہیں دکھاتی ہوں تم بے شک اپنی جگہ نہیں جاؤ لیکن اگر میں بگڑنا چاہوں تو تم دیکھنا کہ میں بگڑ جاؤں اور تمہاری بیٹی مجھے نہیں روک سکتی. یہ کہہ کہ وہ عورت چادر سر کے ڈال کے سر سے باہر میں بھی اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر سجا کر آرائش دے کو نیت کر اب علامہ مسجد تحریر فرماتے ہیں کہ تمام دل و شہر کے بازاروں میں گھومتی ہوئے وہ بازار جنہیں معصوم نے شیطان کی بیٹھک قرار دیا شیطان کی گزرگاہ قرار دیا شیطان کے بیٹھنے کا مقام قرار دیا تمام دل بازار میں گزرتی ہے اور ناز اور ادائیں دکھا دکھا کے گزرنے والوں کے دل کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہے لیکن انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا ہوتے ہی ایک کہ پورا دن اختتام کو پہنچا اور کسی نے اس کی جانب درگاہ برابر انتقال نہ دی کسی نے اس کی جانب مطلق توجہ نہ دی یہاں تک کہ شام کے وقت کو ٹھہرا ہے لیکن جس بھی جنا کے اندر کے سکھوں کو پھر گھر سے باہر نکلی اور تمام دن گھوم کے گھر میں واپس آئے آج جو دوسرے دن گھر کے اندر واپس آ رہی تو شوہر اس سے سوال کرتا کہ بتاؤ تو صحیح میری بات کبھی نکلی یا نہیں تو بیوی نے مسکرا کے کہا کہ کل بے شک تیری بات کہیں نکلی کسی نے میری جانب توجہ نہ دی آج کا تمام دن بھی میں گھوم رہی اور مایوسی کی حالت میں جب گھر سے جانے واپس آ رہی تو راستے میں ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے میری چادر کو پکڑ کے اپنی جانب پھینکا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ فوراً چادر کو پکڑ کر پھینکتا تو لیکن فوراً چادر کو چھوڑ کے وہ واپس اپنے مندر کی جانب روانہ ہو گیا. اتنا سننا کہ اس نوجوان نے جس طرح سے ایک مرتبہ تصویر بلند اللہ اکبر کہا بیوی حیران ہونے سوال کرتی کہ آخر میری اس بات میں تجھے کون سی ایسی بات نظر آئی کہ تم نے اس وقت میرے پاپا یہ تصویر بلند کی تو جواب دیا کہ نہیں اس لیے میں نے یہ تصویر بلند کی کہ وہ بات صحیح ہو گئی کہ میں تم سے کہہ رہا تھا. ایک مرتبہ چاچی سے پہلے میں بازار میں جا رہا تھا اس وقت میرے راستے میں خوبصورت عورت آئی تھی اسے دیکھ کر شیطان نے مجھے بڑبڑانا چاہا تھا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کی چادر سے ہاتھ ڈالا تھا لیکن جیسے ہی میں نے چادر کو پکڑ کے اپنی جانے پھینکا فوراً خوف خدا اس پر جاری ہوا اور میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گیا. اس دل سے میں اس چیز کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ اتنا سا گناہ میں نے کیا ہے یقیناً کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ میرے سامنے آئے گا اور آج میں نے دیکھا کہ اس گناہ کا نتیجہ آج میری بیوی کے سامنے آ رہا. تو روایت سے بھی یہی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا مثلاً بنا کے بارے میں تو بار بار آیا بنا یا کسی عورت کی جانے پوری نیت سے ہاتھ اٹھانا کہ جو ایسا کرتا وہ یاد رکھے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا. اس لیے کہ گناہ اپنا نتیجہ ضرور لے کے آتا گناہ اسی دنیا کے اندر ایک انجام ضرور لے کے آتا جو آج آپ نے کسی کے ساتھ دیا کل وہ یقین آپ کے گھر والوں کے ساتھ یا آپ کے سامنے اس کا نتیجہ آئے گا. اگر انسان کی زندگی میں نہ آئے اس کی موت کے بعد آئے گا. چنانچہ وہ تو مشہور ترین روایت ہے جسے میں بہت کم پڑھتا ہوں اس لیے کہ عام لوگوں کے لیے اس روایت کو سمجھنا اور حاضر کرنا مشکل ہو جاتا لیکن موضوع کی مناسبت سے ذکر آ گیا تو میں بتاتا چلوں کہ جب صادق آل محمد امام کا حکومت وقت کی مسئلہ تھے یہ دیکھ کر کہ معصوم امام کا حلقہ درد بڑا ہوتا جا رہا شاگردوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تو حکومت کے وقت کی مصلحتوں نے مختلف قسم کی پابندیاں لگانا شروع کی ان لوگوں پر جو خدمت امام میں آ کر امام سے استفادہ کرتے تھے. قسم قسم کے جبر و تشدد سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اسی جرم میں حکومت نے یہ کیا کہ شریف
کہ اس وقت کے کچھ علماء سو کچھ بدکردار علماء کو خرید کر انہیں اعلیٰ مقام عطا کر کے سیاسی عہدوں پر فائز کر کے اور یہ اعلان کر کے کہ حکومت انہیں علماء کرام سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے یہ کوشش کر رہی تھی حکومت کہ عوام کے دلوں میں ان کا سکہ جمایا جائے بنا کے ترغیب کے لالچ کی اور تما کے جال کی بچائی ہو اور یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جو شخص اس عالم کے پاس جو حکومت کا درباری عالم ہے مسئلہ پوچھنے آئے گا اسے ایک اجر کی انعام میں دی جائے گی اور جو شخص امام کی خدمت میں جائے گا کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے اس پر ایک اجر کی جرمانہ عائد کیا جائے گا. سارے کے واقعات جو آپ نے اکثر و بیشتر سنے ہوئے ہیں تو اسی دور کا ذکر ایک مرد مومن کو جب کوئی مسئلہ پیش آیا اور اسے یہ معلوم تھا کہ یہ مسئلہ سوائے میرے امام کے اور کوئی حل نہیں کر سکتا مگر ایمان کی خدمت میں جانے کا مقصد یہ کہ ایک مسئلے کے بدلے میں ایک اچربی کا نقصان برداشت کرنا پڑے. تھوڑی دیر غور و فکر کرتا رہا پھر اس کے ذہن میں یہ رہنمائی کہ ایسا کریں کہ پہلے یہ مسئلہ جا کر حکومت کے اس درباری عالم سے دریافت کیا جائے اور جب وہاں پر انعام میں اچربی ملے تو دوبارہ خدمت امام میں پہنچ کر یہ مسئلہ دریافت کریں اور جرمانے کے طور پر اسی اچربی کو ادا کر دیا جائے جو ابھی حکومت کے خزانے سے وصول کی. یہ ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلا اور آدھا راستہ طے کرنے کے بعد ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ تو سوچ رہا ہوں کہ میرا کوئی مالی نقصان نہ ہونے پائے اگر یہ بھی ہو سکتا کہ اگر میری ہی طرح سے یہ ارادہ کر کے لوگ وہاں جانے لگے اس درباری عالم کے پاس اکٹھا ہونے لگے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے ناواقف بہت سے جاہل بہت سے کم علم لوگ بکرا ہو جائیں شہر جان یہ دیکھ کر کہ ایمان کے ماننے والے بھی اب یہاں آنے لگے ہو سکتا ہے کہ میری وہاں موجودگی سے اس کے مجمعے میں اضافہ ہو جائے اور اس مجمعے کے اضافے کو دیکھ کر لوگ بکرا ہو جائیں کہ جب اتنے سارے آدمی یہاں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو یہی آدمی بالکل صحیح ہوگا. جب یہ خیال جن کا پیدا ہو کہ یہ نقصان بچے گا لیکن خود ظالم کے مجمعے میں اضافہ کرنا اور ظالم کے دربار میں حاضری دینا جو خود اختلاف مسئلہ کام ہوگا تب اتنا دل میں خیال آیا اور توبہ کر کے واپس وہاں سے چلے خدمت امام میں پہنچے جو ایک اکرتی کا نقصان برداشت امام کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں اکرتی کے جرمانے پر جرمانے کے طور پر آئے تھی وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے رخصت ہوتے ہوتے امام ایک سوال کر دیتے ہیں کہ ایسا اتنا پتا کہ کیا تو گھر سے نکل کر سیدھا میرے پاس آیا. امام میں یہ سوال بڑا عجیب محسوس ہوا ایک مرتبہ رک گئے اور اس کے بعد پوری کیفیت بتائی. امام نے کہا کہ اے شخص کیا تجھے یہ پتا کہ تو نے اس درباری عالم کے پاس جانے کا ارادہ کیوں کیا اور گھر سے نکل کر آدھا راستہ کیوں طے کیا. ایک مرتبہ کہا کہ مولا میرے ذہن میں تو اس کا کوئی سبب نہیں آتا میرے نفس نے مجھے بہکایا میرے اندر کی شیطان نے مجھے مجبور کیا. امام نے کہا یہ سبب نہیں بلکہ یہ گناہ تھا کہ جس کا نتیجہ یہ تیرے سامنے آیا کہ آج تجھے آدھا راستہ چل کر اس ظالم کے پاس جانا پڑا جو ہمارے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا. حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ مولا وہ کون سا گناہ تھا جو امام نے جواب دیا. اب اس روایت کے اس مقام پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوگا کہ امام کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے مگر یہ خود ایک الگ مسئلہ ہے کہ امام نے ایک انداز سے بات کیوں. بہرا امام نے کہا کہ یاد رکھ تیری پیدائش کے پہلے کا واقعہ کہ جب کوئی شکم مادر میں تھا ایک مرتبہ تیرا باپ ایک طویل عرصے کے لیے مدینے سے باہر گیا ہوا تھا اور تقاضے فطری تقاضے اپنی جگہ ہوتے تیری ماں کے دل ان فطری تقاضوں کی وجہ سے گناہ کا خیال پیدا ہوا اور وہ اپنے رشتے دار کے پاس جانے کے ارادے سے نکلی تاکہ وہاں جا کر گناہ کو انجام دیا جائے. وہ گھر سے باہر نکلی لیکن آدھا راستہ طے کرنے کے بعد خوف خدا کی وجہ سے وہ واپس کر کے اندر پلٹ کے آ گئی. لیکن وہ جو گناہ اس وقت سے ایمان نے کیا تھا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا آدھا راستہ گناہ کے راستے پر چلی اور پھر وہاں سے واپس آ گئی کہ اسی گناہ کا نتیجہ اور انجام ہے کہ جو آج تیرے سامنے آیا کہ تو بھی اسی طریقے سے گمرہی کے راستے پر آدھا کرا اور چل کے واپس آ گیا. کیونکہ بار بار معصوم نے یاد دلایا کہ دیکھو اثر ضرور ہوتا ہے گناہ کا. ماں نے توبہ بھی کر ماں موقع خدا سے منتقل کی ہوگی موقع خدا کی وجہ سے ماں پلٹ کے واپس کیا گئی. آخرت میں کوئی عذاب نہیں قبر کے اندر کوئی سوال نہیں نامہ اعمال اس کا بالکل صاف ہو گیا گناہ سے لیکن کیوں کہ گناہ کا ارادہ اس نے کر لیا اس لیے اس کا نتیجہ اور انجام اس دنیا میں ضرور اس کے سامنے آیا. تو روایت کے بار بار مختلف انداز سے یاد دلایا گیا کہ یہ فکر رکھنے والے کہ آگے چل کر توبہ کر کے گناہ معاف کرا لیں گے، وہ یاد رکھیں کہ گناہ کا دنیاوی جو نتیجہ، دنیاوی جو خرابی ہے وہ ضرور ان کے سامنے آئے گی. تو اسلام گناہ کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کرتا، نافرمانی الہی خدا کی ناراضگی کے جتنے کام ان کے خلاف اسلام ایک جہاد کا اعلان کر رہا اور ہر مومن سے تقاضا کر رہا کہ تم گناہ کے خاتمے میں ہمارا ساتھ دو، گناہ کے خاتمے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو. تو اس کی پہلی منزل یہ، گناہ کے خاتمے میں جو اسلام آپ کا تعاون کر رہا اس کی پہلی منزل یہی قرار دی جا رہی کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جو گناہ میں کروں گا اس کا انجام بعد میں میرے سامنے آئے گا. اس کے بعد پھر شریعت نے دوسرا قدم اٹھایا، اس کے بعد گناہ کے خاتمے کے اسلام دوسرا قدم اٹھاتا. پہلا قدم یہ کہ ذہنوں میں گناہ کے نتائج واضح ہو جائیں، دونوں کے دل سے، دنیاوی بھی اور مقربی. اسی لیے بار بار آخرت کو یاد دلایا گیا، بار بار قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، عذاب اور قیامت کا عذاب اور جہنم کا عذاب، جسے آج کل عام طور پر مذاق میں سن کر اڑا دیا جاتا ہے اور ٹال دیا جاتا، لیکن یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے اسلام کا. جب تک کہ قیامت کی پرسش، قیامت کے حساب کتاب پر عقیدہ شامل نہ ہو، انسان کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت مشکل. اسی سب سے زیادہ تاکید تو یہی ہے کہ گناہ کے نتائج آپ کے ذہن میں واضح ہو جائیں، آپ کے ذہن میں صرف یہ خیال نہ آنے پر کہ گناہ خدا کی ایک نافرمانی توبہ کر کے معاف کرا لیں گے، یعنی یہ بھی دل میں خیال ہو کہ اس کی خرابی، اس کا نتیجہ، اس کی برائی خود میرے اوپر ہوگی. اس کے بعد اسلام نے دوسرا قدم اٹھایا کہ دیکھو تم نے گناہ کو پہچان لیا، تم سمجھ گئے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اب دوسرا قدم یہ کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آئے تو ہر چیز اس کے ساتھ تعاون نہ کرو، اس کے شریک نہ بنو. تعاون علی البر والتقوى ولا تعاون علی الاثم والعدوان. یہ دوسرا مرحلہ ایک مسلمان کے لیے، پہلا مرحلہ گناہ کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر خود بچے، دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ اگر خود گناہ میں نہیں کر رہے مگر کوئی دوسرا آدمی گناہ کر رہا تو ہرگز اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا. قرآن نے اعلان کیا تعاون علی البر والتقوى، صاحبان ایمان کی صفت یہ کہ وہ نیکی اور تقوی کے کام میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن ولا تعاون، دیکھو خبردار کبھی مدد نہ کرنا کسی شخص کی، علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں اور سرکشی اور نافرمانی کے کام میں. اب خود یہ اصول شریعت پر جو قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے آیا، یہ بے انتہا اہم اصول ہے ہمارے آج کے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے. ابھی تھوڑی دیر تک آپ نے اس مرد مومن کا واقعہ سنا کہ ایک درباری عالم کے پاس، جس کو حکومت اسی لیے سامنے لائی تاکہ نماز کے پاس آنے والے لوگوں کو نماز سے دور کیا جائے اور حکومت کے مقاصد حاصل، تو آپ نے مرد مومن کا واقعہ سنا جو جا رہا تھا، مگر راستے میں یہ سوچ کے واپس آ گیا کہ اگر میں وہاں پہنچا اور مجھے کسی ایسے مومن نے دیکھ لیا جو حقائق کو نہیں جانتا، اس نے دیکھا کہ میں اس عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، وہ سمجھے گا کہ یہ عالم تو بالکل صحیح، اور اگر ٹھیک ہے کوئی میرا جاننے والا نہ بھی ایک ناواقف آدمی آیا، اس نے دیکھا یہاں 5,000 کا مجمع، میری وجہ سے مجمع 5,000 کا ہوا تو وہ گمراہی کا شکار ہو سکتا، واپس آ گیا. بس یہی چیز آپ کے ذہن میں رکھے کہ اکثر ایسا ہوتا آپ گناہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن کسی گناہ کے مقام پر آج کی موجودگی اس گناہگار کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کا سبب بنتی. یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت بار بار یاد دلاتی، دیکھو وجہ کہا بنو اگر کس نبل خدمات، خبردار کسی گناہ اور سرکشی کے کام میں کسی کی مددگار نہ بننا. مثلاً ایک شادی کی تقریب ہے جس میں اول سے آخر تک حرام کام انجام دیے جا رہے ہیں، اور اول سے آخر تک اس میں پھیلے حرام ہو رہے ہیں، اب اس کے اندر آپ سے کس لیے گئے، دوست کی شادی ہے، رشتے دار کی شادی ہے، وہ برا مان جائے گا، اگر ہم نہیں گئے تو تعلقات متاثر ہو جائیں گے، آپ کا وہاں پہنچ جانا اس کی حوصلہ افزائی کا سبب بنا. برائی کو، شیطان کو اور برے کام کو ایک تقویت حاصل ہوئی کہ ہاں برے کام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک نیک آدمی کو بھی اس میں تقریب کر لے آیا، اگر کہ خود آپ برائی میں حصہ نہیں لے رہے مگر خود اس برا کو برا کام کرنے والا آپ کو جو تقریب کر اس محفل میں لے جا کے بٹھا رہا جہاں پر برائی ہو رہی ہے، جدھر حقیقت آپ کا تعاون، جدھر حقیقت آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، ایسی مثال آپ کو کم ملے گی کہ اگر آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جن میں سے کسی کو دین کی یا اسلام کی فکر نہ ہو اور سب سے نماز آ جائے، آپ اپنے ساتھ تقریب کے انہیں مسلے پر کھڑا کر لیں. بہت کم ایسا ہوتا لیکن یہ آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ ایک پہلے حرام کسی مقام پر ہو رہا ہے، تعلقات کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، مربت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا یہ بیٹھنا خود ایک مدد ہو گیا گناہ کے کام میں. آپ کا یہ فیصلہ خود ایک حدث ہو گیا ان کے لیے کہ آئندہ پھر اس قسم کا کام انجام دیں. اسی لیے تو وہ مضبوط آ گیا کہ جب جماعت کے ایک ماننے والے جو افغانی حکومت کی فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں دعوت کا انتظام کیا اور یہ دعوت خوشی سے زیادہ جلد مصلحتوں کی بنا پر تھی کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلایا جائے, حاکم نواب کو بلایا جائے, اپنی وفاداری کو ثابت کیا جائے. ایمان کی خدمت میں پہنچا دعوت نامہ لے کر, مولا میری بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں یہ دعوت کا انتظام کیا ہے, آپ ہی تشریف لائیے. امام نے سنا, دیکھا کہ مومن ہے, مرد مومن ہے, حقیقی مومن ہے, امام سے محبت کرنے والا. امام نے ایک شخص پر شرکت کا وعدہ کیا, دیکھو کہ حرام کام نہیں ہونا چاہیے, حرام کام ہوگا تو میں وہاں سے اٹھ کے چلا آؤں گا. اس شخص نے اپنی حد تک پوری احتیاط کی, پوری کوشش کی کہ کوئی ایسے خلاف شریعت بات نہ ہونے پائے, لیکن اب باقی حکومت کا دور ایسے ریزر کے دلدادہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, حکومت کے اعلیٰ عہدیدار, ان کا اقرار بڑھتا گیا اور آخر سکے سے جو لوگ صاحب مند تھے ان کو اس دسترخوان کے اوپر شراب مہیا کی جانے لگی. امام سے چھپا کر کسی کو اطلاع کیے بغیر اس گوشے دسترخوان کے اس حصے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن امام کی نگاہ پر پھر بار امام اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں اور باہر دروخت کرتے ہیں. جب گھبرا کے یہ مرد مومن آگے بڑھتا, اپنی مجبوری اور مسلحت کی بتاتا, امام یہی کہہ کر باہر نکل آتے ہیں کہ میرے جج کا فرمان کہ جس مقام پر کوئی حرام کام کیا جا رہا وہاں مسلسل لعنتِ خدا نازل ہوتی رہتی اور کسی وقت بھی عذاب آ سکتا, میں کسی ایسے مقام پر بیٹھنے کو تیار نہیں کہ جہاں پہ خدا کی ناراضگی اور نافرمانی. امام ہرے بھری محفل 30 دستر خان پر سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور امام نے بتایا کہ دیکھو کل یہ مثال نہ بننے پائے, یہ کہنے والا کہہ کہ شراب کی جا رہی تھی, امام نے خود نہیں کی لیکن امام وہاں پر بیٹھے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تقریبات میں شرکت جائے گئے. امام نے اٹھ کر 30 محفل سے اٹھ کر یہ بتا دیا کہ جہاں بھی گناہ کا کام ہو اور تمہاری موجودگی کی وجہ سے یہ احتمال اور امکان کہ گناہ کرنے والے کو یہ تقویت اور سہارا مل جائے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود نیک لوگوں کو خطیب دلا سکتا ہوں, جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ گناہ کرنے کے باوجود نیک لوگ خاموش رہیں گے وہاں تمہارا بیٹھنا صحیح اور جائز نہیں, تو اب ایسی محفل میں اور ایسی تقریب میں شرکت کرنا یہ بھی ایک طریقے سے تعاون ہو گیا. جیسا کہ میں دوسری تقریب میں بتا رہا تھا کہ جب دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا بندا اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا, اگر میں نے تجھے کھو دیا اور پوری دنیا مجھے حاصل ہو گئی, تب بھی خدا بندا میں نے کچھ حاصل نہیں کیا, اور خدا بندا اگر میں نے تجھے پا لیا اور پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. ایک مومن کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے, اس کو یہ تو خیال رہتا میرا اپنا رشتے دار ناراض نہ ہونے پائے, شادی میں جانا ضروری ہے, چاہے وہاں پہ رہنا ہو, چاہے وہاں پہ مرد اور عورت کے درمیان شریعت کے احکامات کا کوئی خیال نہ رکھا جا رہا ہو, چاہے وہاں عدل اعلان پھیلے حرام ہو رہے ہیں, مگر اس لیے جانا ضروری ہے کہ وہ ناراض نہ ہونے پائے. خدا بے شک ناراض ہوتا رہے, خدا کی ناراضگی کی مومن کو کوئی فکر نہیں, دوست ناراض نہ ہونے پائے, رشتے دار ناراض نہ ہونے پائے, تعلقات نہ ٹوٹنے پائے, دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. جب یہ فکر آ گئی کہ خدا کی ناراضگی قبول ہے لیکن بندوں کی ناراضگی قبول نہیں ہے, تو یاد رکھیے کہ نام کا تو اسلام ہے لیکن حقیقی ایمان دل سے نکل گیا. تو دوسری شرط اسلام نے یہ قرار کہ اگر تمہیں جنت چاہیے تو پہلے خود گناہ سے بچو, اور دوسرا کام یہ کرو کہ کسی ایسے مقام پر حاضر نہ ہو کہ جہاں پہ گناہ کا کام کیا جا رہا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر معصوم امام کو یہاں تک کہتے ہیں, وہ روایت میں بہت پڑھتا رہتا ہوں اس لیے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا, صرف ہلکا سا اشارہ کر دوں تاکہ واقعہ آپ کو یاد ہو جائے. جب امام حوثی قاضم علیہ السلام کا زمانہ, امام کا زمانہ ہے اور بغداد شہر کے اندر امام کا وہ مرد مومن رہتا جسے امام نے بغداد میں اپنا نائب مقرر کیا, اور اس کا کاروبار یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اونٹ گھوڑے اور مختلف سواری کے جانور کرایہ پہ دیتا. آج کا دور تو سارے اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے آمد و رفت کے لیے سواری کے لیے جانور اس شخص سے منگوایا کرتا تھا کرایہ. ایک مرتبہ جب امام گزر رہے اور امام سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت اور امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب تو دیا، بغداد شہر کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہوگا اگر یہ واقعہ آپ نے کہیں کہ امام نے یہ کہا کہ عائشہ تیرا ہر عمل ہمیں پسند سوائے ایک عمل کے جو ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتا، جو گھبرا گیا معصوم امام کسی سے کہہ دے کہ تیرا کوئی عمل ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتا اس مومن کے لیے مر جانے کا مقام، گھبرا کے کہتا ہے مولا ایسا میرا کون سا حل؟ امام نے کہا تو جو خلیفہ کو اپنے اونٹ کرایہ پر دیا کرتا، گھبرا کے کہتا ہے کہ مولا میں اس کو کسی سیر و تفریح کے لیے کسی ایسے دورے کے لیے جس میں ظلم کا احتمال ہو اس کے لیے کرایہ پر نہیں لیتا، سفر حج کے لیے کرایہ پر لیتا، اتنے مقدس سفر کے لیے اتنے بابرکت سفر کے لیے امام نے کیا سوال کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، امام نے اس کو کتنا سوال کیا تھا، میں جب اتنا بتا دے کہ جب تو اپنے اونٹ کرایہ پر لیتا تو کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوگا کہ خلیفہ کا خیریت واپس آئے، تیرے اونٹ تجھے واپس کرے اور تجھے پورا پورا کرایہ مل جائے، اگر دوران سفر خلیفہ مر جائے انتقال کر جائے تو کون سواری کے جانوروں کا خیال کر کے لانے والا، وہاں تو سب کے لیے اٹھال پٹھال شروع ہو جائے، کون خیال رکھے گا، کون سواری کے جانور لا کے دے گا، اور اب جانور آ بھی گئے تو کون اس کا کرایہ ادا کرنے والا، کیا جن کا خیال نہیں آتا کہ یہ حاکم واپس آئے تیرا کرایہ بھی دے تیرے جانور بھی دے، وہاں مولا یہ خیال تو آتا اور ہر شخص کے ذہن میں آئے گا جو اپنی چیز کرایہ پر دے گا، امام نے کہا بس تیرے ذہن میں اتنا خیال کا آ جانا کہ خلیفہ اتنے دن زندہ رہے کہ واپس بغداد پہنچ گیا، یہ خود ایک ظالم کے حق میں تیری دعا بن گئی، اور مومن کبھی ظالم کے حق میں ظالم کی زندگی کے لیے اتنی دعا بھی مومن کو نہیں کرنا چاہیے، اتنی سی دعا کہ ظالم واپس پلٹ کے یہاں آ جاؤ، کہ جب دن کے لیے سفر حج کے 30 دن کے لیے دعا کر دی تو خود ایک گناہ ہو گیا مومن کے لیے، تو وہی بات بلا تعاون علی الاثم والعدوان، چلتا ہوا کاروبار ہے، جمع جمایا کاروبار ہے، حکم امام کے پورے کاروبار کو آنے پونے فروخت کیا، پورے کاروبار کو بھیج دیا، خلیفہ کی ناراضگی کو مول دیا، ہارون کو جب اگلے سال اطلاع ملی تو بلایا بھی تھا اور بلا کر کہا بھی تھا کہ اگر میرے اور تیرے تم پرانے سال کے پاس نہ ہوتے تو میں تیری گردن کو بڑھا دیتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کس کے حکم سے اپنے اس کاروبار کو فروخت کیا، تو اب امام یہ کہہ رہے کہ سفر حج سے جا رہا ہے ظالم، ایک گناہ گار ایک ظالم سفر حج سے جا رہا ہے تو کتنا تعاون ملا کرو کہ اپنا خون اپنی سواری کا جانور اس کو کرایہ پر دے دو، کاروبار کے لیے ہی آپ کی بیٹھا ہے، کا مقصد بھی کاروبار ہے، لیکن امام کہہ رہے اتنا تعاون بھی تم نہ کرو، بلا تعاون اگر اس میں بل بدوان، جو معصوم امام ذہن کے خیال کی حد تک بھی تعاون نہیں طلب کر رہا، کہ دیکھو گناہگار کے بارے میں دل میں یہ خیال تک نہ لاؤ کہ خدا اس کو چند دن کی زندگی دے دے، وہ معصوم امام اپنے ماننے والوں کی اس بات کو کیسے برداشت کرے گا، جہاں بے شک وہاں گناہ تو ہو رہا، اگر کیا کریں اگر نہیں جاتے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اگر نہیں جاتے تو بیچ میں رسیدیں پیدا ہو جاتی، ہم تو صرف جا رہے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے، اسلام اس بات کو سننے کو تیار نہیں، تو دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ کہ خود کوئی گناہ نہ کرے، دوسرا مرحلہ جہاں کہیں گناہ ہوتا نظر آئے تم اس کے ساتھ ذرہ برابر تعاون نہ کرو، جب امام نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر کوئی ظالم یعنی گناہ گار ہے اسے قلم دینا بھی اس کے گناہ میں تعاون ہے، اسے کاغذ دینا بھی اس کے گناہ میں تعاون ہے، اگر یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ اس کاغذ و قلم سے وہ کوئی ایسا فرمان لکھے گا جس میں کسی پر ظلم کیا جائے گا، اس حد تک تاکید ہے، اور وہ تو قرآن کی آیت ہی ہے، مسلسل روایتیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ خود دینے اور دینے والے کے علاوہ دودھ پر گواہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے قرآن، دودھ کی دستاویز لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، جو صرف تحریر لکھ رہا ہے اس پر بھی قرآن نے لعنت کی ہے، جبکہ وہ نہ دودھ دینے میں شامل نہ لینے میں شامل، اگر تعاون تو کر رہا اور وہ روایت کی آپ نے سنی ہوگی کہ شراب بنانے والا بیچنے والا اور خریدنے والا وہ تو ہے گناہ گار اور ان پر لعنت آئی، اگر یہاں تک ہے کہ جو اپنی گاڑی اس لیے کرائے پر دیتا کہ اس پر شراب لائی جائے اور لے جائی جائے، جو اپنا مکان اس لیے کرائے پر دیتا کہ وہاں شراب رکھی جائے، یہ کہہ کر نہیں بن سکتا کہ یہ میرا گودام ہے کسی کو تو کرائے پر دینا، میں نہ شراب لے رہا ہوں نہ دے رہا ہوں نہ پی رہا ہوں، میں اس پر راضی ہوں مگر ٹھیک ہے کرائے پر تو دینا، اس کو بھی برداشت کرنے کو طبیعت تیار نہیں، تو اس انداز سے ہمارے قسم کی تعمیلات کہ جہاں گناہ کا کام ہوتا ہے ہم صرف تعلقات کے گھر سے پہنچ جاتے ہیں، اسلام کہتا ہے بلا تعاون علی الاثم والعدوان، اگر مسلمان ہو اگر مومن ہو اگر تمہیں حکم خدا کو ماننا اگر تم نے واقعاً خدا سے جنت کو حاصل کرنا تو ضروری ہے کہ خود گناہ کو بچو اور کوئی ایسا کام نہ کرو کہ یہاں تعاون سمجھا جائے, یہاں مدد سمجھی جائے ایماندار کے حق میں. اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے کہ ٹھیک ہے تعاون کم کرو, نہیں اب تیسری منزل آئے تذکر کی منزل. اگر تمہارے سامنے کوئی گناہگار آتا, کوئی خطا کار آتا, اسے بار بار یاد دلاتے رہو کہ وہ غلطی کر رہا, چاہے براہ راست اس سے کہو چاہے انڈائریکٹ وے میں کہو. لیکن اسلام یہ کہتا کہ اگر تم گناہ سے بچ گئے اور تم نے کسی گناہگار سے تعاون نہیں کیا, لیکن اپنے گھر میں جا کر ساتھی تو سامنے بیٹھ گئے, یہ بھی ایک طرح کا تعاون ہے. تیسرے منزل ہے تذکر, بار بار اسے یاد دلا, بار بار اس کے ذہن میں بٹھاؤ کہ جو کچھ وہ کر رہا یہ غلط, یہ گناہ, اس سے اس کو بچنا. اس لیے کہ کیسا ہی بدبخت مسلمان کیوں نہ اور کیسا ہی سنجل اور شعی مومن کیوں نہ, لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے سینے میں کسی نہ کسی مقام پر اسلام اور ایمان کا جذبہ موجود ہے. اور بار بار یاد دلانے سے, بار بار اس کے کہنے سے کبھی نہ کبھی دل کے اثر ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات انسان کی پوری زندگی بدل دے گی. تو اگر معاشرے میں اس کا رواج ہو جائے, دیکھیے دوسری منزل پر بھی اختتام نہیں, یہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے, یہ ایک منفی سوچ ہے کہ ہم نیک بن جائیں گے اور کسی کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گے لیکن گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, اب تیسرے منزل کہ گناہ میں شریک بھی نہ اور بار بار اس کو یاد دلاتے رہو کہ یہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یہ نصیحت کرتے رہو مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے, اس لیے کہ نصیحت کا کبھی نہ کبھی اثر ہوتا. قرآن خود کہتا اتنا ذکر کر بہل مومنی, تم بار بار یاد دلاؤ, اس سے مومن کو کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ پہنچے گا. وہ مشہور روایت رسول کاتے کی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں, لیکن میں پھر دکھ لی کہ معمولی سی بات بعض اوقات قلب کو اور ذہن کو بدل دے دی. وہ اس ڈاکو پر آیا کہ جب وہ مومنہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی اور روانہ سفر طوفان کی لپیٹ میں ان کا جہاز آ گیا, کشتی میں برختے ہو گئے, شوہر ڈوب گیا, آج اور بات سمندر کی نظر ہو گیا, لیکن ایک تختے کے سہارے یہ عورت کہتی ہوئی چلی اور بیٹھے بیٹھے اس جزیرے پر جا پہنچی جس کے ساحل پر ایک بلدہ ایک ڈاکو کی حکمرانی. وہاں آنے والا کوئی شخص بھی اپنی عزت یا مال کو سلامت دے کے نہ جا سکتا. جب ایسی عظیم جمیل عورت یہاں پر پہنچی تو ڈاکو کے لیے اس سے نازم موقع اور بہت تھا, لیکن جس وقت ڈاکو نے گناہ کا فرض تو ارادہ کیا تو یہ دیکھا کہ وہ عورت ناچ رہی ہے اور اس کا چہرہ جلد پڑا ہوا. گھبرا کے پوچھا کہ کیا سبب؟ جواب دیا کہ بس مجھے یہ بھی خوف ہے کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا. اتنا سا جملہ اس کے لیے کافی ہو گیا. اس نے سوچا یہ مجبور ہے, یہ بےبس ہے, یہ میرے سمجھائے ظلم میں گرفتار ہے, اس پر میں جبر کر رہا ہوں. اس کے باوجود یہ خدا سے اتنا ڈر رہی ہے اور گھبرا رہی ہے تو میں تو بغیر کسی مجبوری سے اپنی مرضی سے اپنے نفس کے بہکانے پر اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں, کیا مجھے خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ بس اتنا سا جملہ. اس عورت کا جنہیں خدا سے ڈر رہی ہوں وہ انقلاب لاتا ہے قلب و ذہن میں, یہ نہ صرف یہ کہ اسے آزاد کیا بلکہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے چلا واپس. اتنا سا جملہ, اب وہ واقعہ اس کے بعد کا تو سنا ہوا ہوگا کہ چلتے چلتے جب راستے میں ایک وہ منزل آئی تو ایک عابد اور صاحب اس سے ملا اور دونوں ساتھ چلنے لگے. اکیلے کے سفر کے مقابلے میں کسی ساتھی کا ساتھ ہمیشہ بہتر رہتا. اور چلتے چلتے پھر وہ مقام آیا جہاں سے دو راستے جا رہے تھے, ایک پر عابد کو جانا تھا, ایک پر ڈاکو کو جانا تھا. اب چل رہے تھے, جب چلتے چلتے تھوڑی دیر گزری اور گرمی شدید ہوئی تو ایک مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ گرمی کے خاتمے کا تو انتظام کیا جائے. عابد نے اس سے کہا کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے لیے سائے کا بندوبست کر دے. ڈاکو نے سنا, زمینی کو کر کے دعا کے کہا کہ میں کس منہ سے بار رہا ہے کھلاڑی کے اندر دعا کروں, آج تک میں نے کون سا حکم خدا مانا ہے؟ آپ دعا کریں, آپ ساری زندگی کی عبادت کرتے رہے, بڑے بلند درجات ہیں آپ کے, بڑی فضیلتیں ہیں آپ کی. آپ اس کا دعا کی کہ خدا بندہ اس زمین سے بچاؤ کا انتظام کر. اور اس ڈاکو نے آمین کہا اور فوراً بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں سے آگے موجود ہو گیا جو دھوپ اور گرمی سے بچا رہا. جب وہ مقام آیا جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے اور دونوں الگ الگ ہوئے تو پتا چلا کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے ساتھ نہیں گیا بلکہ ڈاکو کے ساتھ آ گیا. اور جب اس زمانے کے پیغمبر سے پوچھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بادل عابد کی دعا کے نتیجے میں نہیں آیا تھا بلکہ اس ڈاکو کی جو سچے دل سے توبہ کر چکا اس کی آمین کے نتیجے میں آیا تھا. تو تذکر ایک معمولی سا جملہ بعض اوقات قلب و ذہن کو بدل دیتا. وہ جن نے آیات کا تو مجبور کہیں گا آیا اپنے زمانے کے انتہائی نامور بزرگ اور انتہائی مقدس جب اپنے دور امام کا زمانہ انہوں نے پایا اور ان کے اکثر واقعات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے رہتے ہیں. خدا ابن حیات جن انتہائی متجن انتہائی پرہیزگار اور انتہائی مستقل بزرگ ان کے بارے میں تمام تاریخیں منتقل ہیں کہ جوانی میں ان کا کام تھا قافلوں پر ڈاکہ ڈالنا اور جس علاقے میں یہ رہتے اس علاقے میں جتنے بھی اس علاقے سے قافلے گزرتے تھے وہ ہر دمے ڈرتے رہتے تھے ہر دمے گھبراتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ فضائل ہم کا حملہ کر لیں. رات کے وقت کوئی فخر نہیں کرتا تھا اپنے ساتھ مسلح لوگوں کو لے کے لوگ کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ ان کے علاقے سے گزرتے وقت قافلے والوں کی جان چوری پر رہتی تھی ہر ہر دمے خوفزدہ اور گھبرائے رہتے تھے اپنے زمانے کے کام پر قابون. اور اسی زمانے انہیں اپنے محلے کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. ایک دن رات کا وقت تھا آدھی رات کے وقت ایک مرتبہ اپنے آپ کا قابو نہ پا سکے اور یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلے کہ آج ہر صورت میں اپنے خواہش کو پورا کرنے گا. یہ سوچ کر اس عورت کے مکان کی چھت کے اوپر پہنچے دیوار کھڑا کر عورت نیچے اتر کر مکان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یکایک برابر کے مکان سے کسی شخص کی تلاوت یا قرآن کی آواز آئی. کوئی شخص تلاوت یا قرآن کر رہا اور پورا حدیث کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا کہ جہاں سے ارشاد الہی کہ الم یان للذین آمنوا ان تفتح قلوبهم لذکر اللہ. تو کیا اب تک یہ وقت نہیں آیا صاحبان ایمان کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل پگھل جائے؟ کیا صاحبان ایمان کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر خدا سن کر ان کے دل میں خضوع و خشوع پیدا ہو جائے؟ بس اس ایک آیت کا سننا تھا راج کی تاریخی میں عورت کے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر پورے عجیب کی یہ ایک آیت کان میں گئی بے اختیار آنکھوں سے آنکھوں نکل آئے اور وہی پکارے خداوندہ اب وہ وقت آ گیا. توبہ کر کے واپس اترتے ہیں اور اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کر کے پشیمانی کی حالت میں چل رہے ہیں. راستے میں کرائے کے پاس سے ان کا گزر ہوا, ایک ہوٹل کے پاس سے گزر ہوا جہاں ایک قافلہ آ کے اترا تھا اور لوگ قافلے والے جو باتیں کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے روانگی کے بارے میں. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ابھی چلو, لیکن جو بزرگ لوگ تھے تجربے کار تھے وہ منع کر رہے تھے کہ خبردار ابھی مت چلنا, تمہیں پتہ نہیں یہ فضائل اس میں حیات کا علاقہ وہ یہی کبھی ہاتھ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا ہم پر حملہ کرنے کی بات میں. رات گزر جائے دن کی روشنی میں اطمینان سے جڑیں گے بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا بندہ اب لوگ اس سے اتنا ڈرنے لگے ہیں اتنا خوف کھانے لگے ہیں کہ منزل پر دیر سے پہنچنا منظور ہے مگر رات کے وقت کہنا منظور نہیں. ایک مرتبہ روتے ہوئے آگے بڑھے, ہر ایک کو یقین دلایا اب وہ وقت گیا نہیں وہ خدا اتنے آیاز ہوں لیکن اب میں خدا کا ایک پردہ بردار بندہ بننے کی کوشش کروں گا. اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد اتنا بار ڈوبا تھا کوشش کر کے تلاش کر کے ان کے مالکوں تک پہنچایا اور اس کے بعد اس مندر پر پہنچے اس مقام پر پہنچے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا پرہیزگار کوئی شخص تھا. اتنا بڑا انقلاب کون لے کر آیا؟ قرآن کریم کی ایک آیت جو صاحبان ایمان سینکڑوں مرتبہ قرآن ختم کرتے ہوئے پڑھ چکے ہوں گے لیکن ایک آیت نے پورے قلب اور ذہن کو بدل کر رکھ دیا. تو تیسری ذمہ داری ہے کہ تم بار بار کہتے رہو, مسلسل کہتے رہو, کبھی نہ کبھی اثر ہونے والے پر اثر ہو جائے گا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہارا فریضہ. اس کے بعد چوتھی چیز, گناہ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کیا طریقہ ہمیں دے رہا؟ چوتھی چیز اسلام نے ہمارے لیے یہ قرار دی ہے کہ دیکھو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ گناہگار کو تذکر بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ وہ گناہ پر دلیر نہ ہونے کا, گناہ کی قدر و قیمت گناہ کی اہمیت اس کی نگاہ میں ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک آدمی کے لیے آپ نے تعاون نہیں کیا گناہ میں, اپنی حد تک اسے نصیحت کرتے رہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا, تو اب چوتھی ذمہ داری ہماری ہے کہ ایسی منزل نہ لے آئے ہم, ان کے لیے ایسا مقام نہ لیا کہ وہ گناہ کو کرے لیکن اس کی نگاہ میں اپنے گناہ کی کوئی اہمیت نہ رہنے پائے, وہ گناہ کرنے پر دلیر ہوتا چلا جائے, گناہ کرنے کے لیے اس کی ہمت بڑھتی چلی جائے. یہ چوتھی چیز کہ دیکھو اگر پہلی تین چیزوں سے کوئی فرق نہ پڑا گناہگار گناہ میں تو اب چوتھا طریقہ وہی ہے جو بیماریوں کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا, وبائی بیماریاں. ایسی بیماری جو پھیل سکتی ہے کوشش چیز کیا کی جاتی ہے, کوشش کلیک کی جاتی ہے کہ اس بیماری کو کسی طرح پھیلنے سے روکا جائے. جو آج کی بیمار اگر پھر فور اس کا علاج نہیں ہو سکتا, ایک آدمی کو ٹوبی ہے بطور احساس پھر فور اس کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ علاج وقت دے گا تو فوراً کیا تدبیر کی جاتی ہے کہ اس کا تو علاج ہوتا رہے گا مگر اس بیماری کو بڑھنے سے پھیلا روکا جائے, اس کو دوسرے تک پہنچنے سے روکا جائے, اس کو معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے, اس کو ایک الگ مقام پر رکھا جاتا ہے. تو آج اسلام کے لیے کہہ رہا کہ تم نے تعاون نہیں کیا گناہگار کو, پر اثر نہیں ہوا وہ گناہ کرتا رہا. تم نے تذکر کیا بات اور اسے یاد دلایا اس پر اثر نہیں ہوا وہ گناہ کرتا رہا. بس چوتھا دھرم تھا کہ اگر وہ گناہ کو چھوڑ نہیں رہا تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اس کا گناہ بڑھنے نہ پائے پھیلنے نہ پائے معاشرہ تباہ ہونے پائے. اور یہ چوتھی چیز کیا ہے اسلام نے گناہ کے اعلان کو ممنوع قرار دیا. غیبت حرام ہو گئی جوہری حرام ہو گئی کسی بھی عیب بیان کرنا حرام ہو گئی. ایک آدمی شراب پی رہا ایک آدمی زنا کر رہا ہے آپ کو اطلاع ملی آپ کی ذمہ داری کہ جس کے جس گناہ کو آپ چھپا کر رکھیں اس پر پردہ ڈالیں کسی اور کے علم تک کی بات کر کسی اور تک کی بات نہ پہنچنے بعد سورہ نور میں قرآن نے صاف طور پر اعلان کیا کہ الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ گناہ کے کاموں کو پھیلایا جائے گناہ کا تذکرہ کیا جائے. بیٹھ گئے جہاں ذکر شروع کر دیا فلاں شخص یہ غلطی کرتا ہے فلاں شخص وہ گناہ کرتا ہے. قرآن کہہ رہا کہ اے رسول ان کو خوشخبری سنا کہ قیامت میں دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا. جن لوگوں کا ذکر ہے جو گناہ کرتے نہیں مگر دوسرے کے گناہ کا ذکر کرتے ہیں گناہ کے امام میں جا کر تازہ کرنے کی سلام کا فرمائے. اگر کسی شخص کو کسی مومن کی کسی مسلمان کے گناہ کی یا خرابی کی اطلاع اور اس نے اس کو چھپایا نہیں اور اس آدمی کے لیے بارگاہ الٰہی نے توبہ کا ہاتھ بلند نہ کیا یہ بھی ایک ذمہ دار. گناہگار کو دیکھیں اور کوئی اور کام نہ کر سکیں کم از کم اس کی مغفرت کی دعا کریں تو خدا بندہ اس کی آنکھ سے پردہ پڑا اسے راہ ہدایت دکھا اور اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو امام کہہ رہے کہ جسے کسی مومن کا ہے کسی مومن کا گناہ پتا چلا اور اس نے اسے چھپایا نہیں اور اس کے لیے مغفرت نہیں کی بلکہ اسے فاش کر دیا اسے لوگوں کو بتا دیا تو خدا کے نزدیک اسے وہی گناہ اور وہی عذاب ملے گا جو کرنے والے کو ملے گا. ایک آدمی نے زنا کیا ہے اور دوسرے آدمی نے پوری زندگی نیکی سے گزاری مگر اتنی غلطی کر گیا کہ پہلے کے زنا کی اطلاع کسی کو پہنچا دی. اب امام کہہ رہے ہیں کہ زنا کرنے والے کو زنا کا گناہ ملا مگر کر کے ملا اور اسے بھی زنا کا پورا گناہ ملا مگر بغیر کیے ملا اس لیے کہ اس نے اس گناہ کو عام کیا. شراب پینے والا سود کھانے والا غلط یہ کہ جو بھی گناہ گار ہے اسے اس کے گناہ کی سزا ملے گناہ کرنے کے بعد اور اس گناہ کو پھیلانے والے کو دوسرے کو اس کی اطلاع دینے والے کو وہی سزا ملے مگر بغیر گناہ کیے اور پیغمبر کا یہی فرمان من اذا فاحشة جس نے کسی گناہ کی اطلاع کسی کو دی خدا کے نزدیک کا مقتدیہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خود گناہ کرنے والا خدا کی نگاہ میں. تو چوتھی چیز یہ کہ دیکھو اگر کسی کا گناہ تمہارے علم میں آ جائے ہاں جو الگ اعلان گنا کرتا ہے اس کی بات بھی ڈبلی وہ تو ہر ایک کو معلوم تھی لیکن اگر کسی کا گناہ تمہارے علم میں آ جائے تو خبردار اسے آگے نہ پہنچانا گناہگار سے تعاون نہ کرو اسے نصیحت کرو مگر کسی اور کو نہ بتاؤ. بار بار اگر گناہ آپ کسی کو بتاتے رہیں گے وہ دلیر ہو جائے گا اس کی نگاہ میں خود اپنے گناہ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اب وہ گناہ کرے گا مگر گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. یہ بہت اہم حکم ہے اسلامی معاشرے کا اور جہاں پہ اسلامی انقلاب آئے جہاں پہ اسلامی معاشرہ آئے وہاں پہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے حکومت کی بھی اور عوام کی بھی کہ گناہ کی خبروں کو روکا جائے. جیسے اخبارات بھی کے ذریعے کتنے ایسے گناہ جن کی خبریں پھیلتی ہیں یہ اخبارات کے ذریعے جو خبر پھیلائی جاتی ہے اسلامی نقطۂ نظر نگاہ سے یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی گناہ میں ہے. وقت کے بہت تیزی سے گزر رہا اور آج مجھے تقریب مکمل کر لینا اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا مگر ہندوت وغیرہ کے بارے میں جو آپ نے میری تقاریر سنی جو کچھ اس میں بیان کیا گیا وہ اسی چوتھے مقام پر آتا کہ دیکھو گناہ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے جب وظیفہ رکھا اس کا چوتھا رکو اس کا چوتھا جز یہ کہ گناہ کو عام نہ کرو کسی کو اس کی اطلاع نہ دو پردہ ڈالو اسے چھپاؤ گناہ گار کے بارے میں کوشش کرو اس کا گناہ ختم ہو جائے اگر کسی اور کو اس کی اطلاع نہ پہنچنے پائے. اور اس کے بعد پانچواں طریقہ اسلام گناہ کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری خراب ہوتا کہ ہم پورے کے پورا معاشرے سے بات ہو رہی کہ پورا معاشرہ مل کر اب پانچویں منزل آئے کہ گناہ کو جڑ سے اٹھار دیکھو. پہلی منزل کے خود گناہ نہ کرو دوسری منزل یہ تھی کہ تعاون نہ کرو تیسری منزل کی نصیحت کرو چوتھی منزل سے اس کے گناہ کو پھیلاؤ مت اطلاع مت دو. اب پانچویں منزل آئے کہ اگر کوئی خدا گناہ کر رہا اگر ایران گناہ کر رہا یا سکر گناہ کر رہا جیسے ہی موقع ملے تمہاری ذمہ داری کہ اس کے گناہ کو تم طاقت کے ذریعے سے ختم کرو. یہ پانچویں منزل جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جب گناہ کا آغاز ہو تو پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے اس گناہ کو ختم کیا جائے. اسی لیے اسلام کے سلسلے میں جملہ جملے وجوہات سے یہ وجہ بھی شامل ہے کہ کیونکہ ماجرے کی ذمہ داری ہے گناہ کو ختم کرنا اور اس کے لیے طاقت ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی مقصد کے تحت گزارے تو وہ معاشرہ وہ حکومت پر کرے اقتدار آج کہ جو اسلامی ہو اور اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتی ہے. ان کے اپنے کی تقریر میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی حدیث کہ اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی اور تم خاموش بیٹھے رہتے تو اسے ختم نہیں کرتے. نیکی کو لوگ توڑ رہے ہیں تو خاموش بیٹھے اسے عام نہیں کرتے. تو یاد رکھو کہ قوم کے بدترین آپ قسم پر مسلط ہو جائیں گے اور اس کے بعد تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. یہ روایت میں تو اس کے بعد نیک لوگوں کی دعا کو خدا قبول نہیں کرے گا, نیک و کاروں کی دعا سے ٹھکرا دی جائے گی, قبول نہیں کرے گا کہ تم نے خدا کے حقت کو بدلی اسلام کا اصول لیے اور بہت اہم ہے یہ بات میں کی اصول لیے کہ جس وقت برائی کا آغاز ہو اسی وقت تم وہ سارے دروازے بند کر دو. اگر خاموش کہتے رہے دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ ٹھیک ہے میں تو نیکی کر رہا ہوں مجھے دوسرے سے کیا مطلب, تو وہ منزل آئے گی کہ ظالم ترین آدمی بدترین آدمی حکومت کریں گے. نیک کی دعا کریں گے خدا بندہ اس عذاب سے ہمیں نجات دلا دے, لیکن اس وقت نیکوں کی دعا جو خدا قبول نہ کرے گا اور زمین پر کہیں تمہارے لیے جائے پناہ نہیں رہے گی, کہیں تمہارے لیے بچنے کا مقام نہیں رہے گا. یہ بہت اہم حکم ہے شریعت کا اور وہ روایت میں آپ کو یاد دلا دوں جو میں اکثر دعا کی مجالس میں پڑھا کرتا ہوں کہ روایت میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کی دعا خدا قبول نہیں کرتا, بعض ایسے لوگ جن کی دعا خدا قبول ہی نہیں کرتا, چاہے دعا کرتے کرتے ان کے ہونٹ چاہے دعا کرتے کرتے ان کی زبان گھس جائے لیکن خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. وہ کون سے لوگ ہیں آپ کو یاد ہوگا, اس میں وہ آدمی ہے جس نے کسی کو قرضہ دیا مگر قرضے کی کوئی تحریر نہیں لی, قرضہ دے دیا, اب یہ دعا بھی کرے خدا بچہ میرا اتنا ہزار اس کے اوپر باقی جو واپس نہیں کر رہا تو ذریعہ پیدا کر کے میرا پیسہ مل جائے, خدا دعا قبول نہیں کرے گا. ایک ابتدا ہی کے اندر تم نے اسے موقع کیوں کیا کہ وہ کہیں یار تمہارے ہاتھ میں تھا تمہارے اختیار میں تھا تم نے ابتدا میں جو غفلت کر دی. ایک عورت کی بیوی انتہائی تک کر نافرمان اب تو دعا کر رہا ہے خدا بچا کسی طرح میری بیوی کو صحیح کر دے کسی طرح میری زندگی کو صحیح کر دے, خدا دعا قبول نہیں کرے گا. تمہارے اختیار میں ہے اسے طلاق دے کر اپنے آپ سے الگ کر دینا, تم کیوں طبیعت کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر خدا سے خواہش ظاہر کرتے ہو کہ خدا تمہاری زندگی کو بہتر بنا دے. ایک آدمی جس کا پڑوسی انتہائی برا اور وہ اپنا مکان بدل سکتا لیکن پھر بھی مکان نہ بدلے دعا کرے کہ خدا بندہ میرا پڑوسی صحیح ہو جائے اور میری زندگی کی آفت میں ہے وہ آفت دور ہو جائے, خدا کبھی یہ دعا قبول نہ کرے گا. تو جب تمہارے اختیار میں ہے مکان بدل کر دوسری جگہ چلے جانا پھر تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرتے نہیں اور خدا سے توقع کرتے ہو کہ خدا بیٹھے بیٹھے تمہاری زندگی بدل دے. تو اب یہ تمام چیزیں روایت بتا رہی اس کا خلاصہ نکالے, یہ الگ الگ چیزیں قرضہ دیا اور تحریر نہیں دی, بیوی بری ہے طلاق نہیں دیتی, پڑوس برا ہے مکان نہیں بدلتے, مقصد کیا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ جب تم برائی سے بچ سکتے ہو برائی کو ختم کر سکتے ہو اور پھر بھی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہو اور خدا سے دعا کرتے رہو کہ برائی ختم ہو جائے, خدا ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرے گا. اسی میں وہ منزل بھی آتی ہے کہ حکمران بدترین حکمران ظالم ترین حکمران قسم پر کی جو مثال لے لوں آپ کی کہ بدترین حکمران اور عوام بڑھا کے بہار میں حصہ نہیں لیتے, کوشش نہیں کرتے, اپنا خون بہانے کو تیار نہیں اور گھر میں بیٹھے دعا کریں گے خدا بندہ اس سارے حکمران کو پلٹ دے اس کی زندگی کو کوتا کر دے انقلاب آ جائے, ایسی دعا خدا قبول نہیں کرتا. اس کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا, جتنا تمہارے اختیار میں ہے اتنا تم کرو اور اس کے بعد پھر باقی خدا کے حوالے کرو. تو پانچواں حکم یہ کہ معاشرے میں جو برائی ہو اس کو روکو, طاقت کے ذریعے اسے ختم کرو, یہ تمہاری ذمہ داری. ہم نے کئی معروف کے جو درجے جو پہلے زبان سے سمجھاؤ, نہ مانے تو باتچیت بن جائے بند کر لو, نہ مانے تو اسے مار کر اسے تبدیل کر کے اسے سزا دے کر اس گناہ سے روکو, یہ بھی تمہاری ذمہ داری. اور پھر آخری جو اسلام نے کلمہ رکھا گناہ کو جڑ سے اکھاڑ دیکھنے کا, وہ ہے اسلام کی سزائیں. اسلام نے جو سزائیں رکھی گناہ کی یہ سزا, شراب کی یہ سزا, چوری کی یہ سزا, لواتے کی یہ سزا, نفس کی یہ سزا, جو اسلامی سزا جو نہ تو اتنی کم ہے کہ انسان وہ سزا برداشت کرنے کے بعد پھر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, پچھلے مہینے کی سزا بھی ہے جو آرام سے سزا پاتی اور پھر تجربے کار بن کر نکلے جاتے. اب ایسی اس طریقے سے چوری کریں کہ پکڑے جانے کا امکان نہ رہے, نہ تو اتنی کم کہ سزا برداشت کرنے والا بڑے آرام سے انہیں برداشت کر کے دوبارہ تیار اور آمادہ ہو جائے وہی گناہ کرنے کے لیے, اور نہ ہی اتنی سخت ہے کہ خلاف سے عقل محسوس ہونے لگے. سزائیں ایسی رکھی گئی کہ آدمی کو تبدیلی ہو اور معاشرے کو عبرت ہو.
تو اب یہ چھٹا طریقہ گناہ کے خاتمے کا کہ سزا کے ذریعے طاقت کے ذریعے سے گناہ کو ختم کیا جائے، اس لیے جہاد ہے جو ہر مومن کو کرنا گناہ کے خاتمے کے لیے. ان کی پہلی منزل یہ کہ خود گناہ سے بچے، گناہ کے اثرات کو دیکھ کر. دوسری منزل یہ ہے کہ کسی گناہ گار سے تعاون نہ کرے. تیسری منزل یہ ہے کہ مسلسل نصیحت کرتا رہے زبانی اعتبار. چوتھی منزل یہ ہے کہ گناہ اگر دل میں آ جائے تو اسے چھپا بیان نہ کرو. پانچویں منزل یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے گناہ کو ختم ہو. اور چھٹی منزل یہ ہے کہ طاقت یعنی سزائے دل سزاؤں کے نفاذ کے ذریعے سے اس گناہ کی اس گناہ کا نتیجہ اور انجام لوگوں کے ذہنوں میں واضح کیا جائے. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ چھٹا جو طریقہ جو اسلام کا ایک اہم ترین اصول روایت کیجیے کہ 40 دن کی بارش کی طرح رحمت خدا کہا جاتا ہے. 40 دن کی بارش اتنی برکت لے کر نہیں آتی جتنی برکت ایک اسلامی سزا کا نفاذ کر دیا تھا. ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، ایک پانی کو کنکال کیا گیا، ایک چرانی کو گولے مارے گئے. اس ایک سزا کے نتیجے میں جتنی برکت اس قوم کو اور اس ملک کو ملتی جہاں یہ سزا کی گئی، 40 دن کی بارش تھی، جتنی برکتیں خدا کی طرف سے لے کر نہیں آتی. تو یہ سزائیں خود برکت، یہ سزائیں خود رحمت ہیں خدا کی جانب سے بنتا کی ہوگا. یہ اسلام کا چھٹا طریقہ ہے کہ گناہ بالکل ختم ہو جائے اور قوم کو برکت ملے. لیکن یہ چھٹا طریقہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اسلامی معاشرہ نہ، اسلامی حکومت نہ، جب تک کہ اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہوگا ان چھٹے طریقے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے لیے اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ کس لیے؟ تاکہ معاشرے کے گناہ ختم ہو اور خدا کی برکتیں حاصل ہوں، خدا کی رحمتیں آپ کو حاصل ہوں. یہ روایت تھی جو میں نے پڑھی کہ خدا کی برکتیں حاصل ہوں. اسلامی سزا اس لیے دی جا رہی ہے اور اسلامی سزاؤں کے لیے اسلامی حکومت، اور اسلامی حکومت وہی ہوتی ہے جس کا چلانے والا ایک مستحد جاسوس کرائے اور ایک حاکم کرا. اسلام نے جس جہاد کا آغاز کیا تھا بظاہر چھوٹی سی بات سے کہ جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، گناہ سے بچو، نیکی کے کام انجام دو، یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی یہ منزل جب تک کہ معاشرے میں اسلامی حکومت کا قیام عمل پذیر نہ ہو. تو اب یہ جتنے اسٹیجز ان میں سے جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس پر خود عمل کریں اور باقی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. مثلاً اسلامی حکومت موجود نہیں، آپ سزائیں نہیں دے سکتے، لیکن پہلی 5 چیزوں پر آپ عمل کریں اور چھٹی چیز کے لیے کوشش کریں، اپنی حد تک انسانی کوشش کریں کہ وہ منزل آ جائے کہ جہاں ایک حکومت اسلامی قائم ہو جائے. یہ ہے وہ جہاد جو ایک مومن کو بالغ ہونے کے ساتھ مرتے دم تک کرنا، اور اس میں کبھی نتیجہ نہیں دیکھنا، اس میں کبھی وسائل کی کمی کا رونا نہیں رونا. جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو آپ ادا کریں. تذکر کر سکتے ہیں تذکر کریں، نصیحت کر سکتے ہیں نصیحت کریں، حج میں تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں، جہاں تک کر سکتے ہیں کریں، اور باقی کے لیے کوشش کریں یہاں تک کہ موت آ جائے اور انسان پھر اپنے خالق کی بارگاہ میں اس طرح جائے کہ وہاں سے یہی آواز ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ان کے لیے تجارت کے راضی یا تب مرضیہ، کہ خود انسان بھی راضی اور اس کا پروردگار بھی اس سے راضی ہو کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے آیا. تو اب یہ مومن کی پوری زندگی ہونا چاہیے. اور اس ایک موضوع سے میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ مختصراً وہ جو وقت آنے والا ہے اب اس کا ارادہ کیا جائے اور آپ کے سامنے کم از کم ایک ایسا راستہ رکھا جائے کہ اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی اور دشواری نہ ہو. یہ بہت اہم موضوع ہے جس کو آپ نے سنا. تقریب کیونکہ گھنٹے کی ہو گئی خلاف تلفو، اس لیے آخری حصے میں توجہات ہٹ گئی ہوں گی. مسلسل موضوعات میں یہی ہوتا، لیکن پھر اسے آپ سنیں اور اپنی آئندہ زندگی کی ذمہ داریاں طے کریں. اب اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان بھی کیے دیتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جو میں نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ یہ بتایا جائے گا کہ اب کیا ہوگا، تو کیونکہ 3 اگست 4 اگست کو میری روانگی ہے سفر حج کے لیے اور 22 ستمبر کو واپسی ہے جمعرات کا دن ہوگا، تو 4 اگست سے لے کر 16 ستمبر تک جو 7 جمعے آ رہے ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر یہ سلسلہ مؤثر ہو جائے گا، کیونکہ بعض مطالب اور مجبوریاں رکاوٹ بن گئی کسی متبادل انتظام کے لیے. اور ان شاء اللہ 23 ستمبر سے لے کر سارے آئندہ کے رمضان تک بغیر کسی وقفے کے یہ سلسلہ مسلسل چلے گا. ایام ادا ہوں یا کہتی ہی ظاہری مصیبت اور پریشانی کیوں نہ. تو 22 ستمبر کو میری واپسی ہے، 23 ستمبر کو جمعے کے دن 11 بجے یہاں سے ملاقات ہوگی، 13 یا 14 دلّی ہوگی، اور اس تقریر سے یہ مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ چلے گا. اور جیسا کہ میں ماہ مارچ کی تقاریر میں عرض کر رہا تھا کہ شتابدی دو دن اہم کے اثر رہ گئے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائیں، تو ایک مرتبہ پھر نئے طریقے تقریر